أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک سورہ فاتحہ اور آپ تلاوت کریں ان شہید کی روح کے لیے جنہیں عراق میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اور تمام ان افراد کی ارواح کے لیے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور تمام وہ افراد کے جو اسلام کی راہ میں اب تک مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں، آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم ان کے رفقاء اور تمام شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت سنائے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد.
ماہ رجب کی مناسبت سے اور اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کہ جو ہم نے پچھلے مہینے آغاز کیا تھا ائمہ اتھار علیہ السلام اور تاریخ اسلام کی ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ اسلام کے تسلسل کے جائزے میں، کہ جس میں ہم نے چوتھے امام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا تھا کہ جو 61 ہجرہ سے لے کر 95 ہجرہ تک محیط تھی، اس 34 سال کا ہم نے جائزہ لیا، اور اس میں جو سیاسی تبدیلیاں آئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہوا، اور ائمہ اتھار علیہ السلام کی طرف سے جو رد عمل تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہوا. اب آج کے پہلے دن تو ہم نے عنوان دیا ہے ائمہ اتھار علیہ السلام کی جہود مسلسل، ایک مسلسل جد و جہد جو وہ انجام دے رہے تھے. ایک مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے وہ ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت میں اس تسلسل کو نہ سمجھنے سے پیش آتی ہے. اگر آپ ائمہ اتھار علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو یہ 250 سال کا زمانہ ہے، اور اس 250 سال میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جو ان کے اطراف میں پیش آ رہی تھیں. جب ہم لوگ ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس تبدیلیوں سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے اطراف میں پیش آ رہی تھیں. فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہو کہ جو 60 سال کسی ایک سیاسی میدان میں زندگی گزارے، کسی کی عمر مثال کے طور پر 100 برس ہو، 90 برس ہو، 30 سال میں وہ سیاسی مقام پر پہنچ جائے، اور اس کے بعد 60 سال یا 50 سال کسی قوم کی سیاسی رہبری کے عمل کو انجام دے، تو کیا 50-60 سال میں ہمیشہ ایک ہی قسم کی پالیسی اختیار کرے گا؟ یعنی کہ نہیں، اس کے اصول معین ہوں گے، پالیسی کے اصول معین ہوں گے، اور اس کے اصولوں کے تحت اس کی سیاست کے خد و خال تبدیل ہوتے رہیں گے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن حالات میں وہ زندگی گزار رہا ہے. ہم لوگ جب ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو معمولاً ان تبدیلیوں سے غفلت کر دیتے ہیں کہ جو ان کے اطراف میں پیش آ رہی تھیں. اب اگر ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیں تو 11 سنہ ہجرہ سے اس سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے 11 سنہ ہجرہ سے آغاز ہوا، اور 260 سنہ ہجرہ تک ائمہ اتھار علیہ السلام کی ظاہری زندگی ہے اس دنیا کے اوپر. اب اس 260 سال کو ہم کیسے جائزہ لیں؟ معمولاً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو امام علی نے کیا بے عین ہی وہی امام حسن نے کرنا ہے، جو امام حسن نے کیا بے عین ہی وہی امام حسین نے کرنا ہے. جب ہم اس جملے کو اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں تو پھر تعارض ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی امام نے جنگ کی اور کسی امام نے صلح کی، بلکہ شاید تعارض پھر ایک امام کی زندگی میں بھی نظر آئے. ظاہری تعارض کہ ہم سوچیں کہ امیر المومنین نے 25 سال صبر کیا، اور وہ جو 4-4.5 سال خلافت ظاہریہ کے اوپر فائز ہوئے اس میں 3 جنگیں لڑ لی، تو اگر جنگیں ہی لڑنا تھی تو انہوں نے پہلے دن سے کیوں نہیں لڑنی کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد جنگوں کا آغاز کر لیتے، یہاں تک کہ انہوں نے 36 ہجرہ کے بعد جا کر 3 جنگیں لڑی. تو یہ طریقہ ہی صحیح طریقہ نہیں ہے. ہمیں ائمہ اتھار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سمجھنے میں اس 250 سال کے اندر رہتے ہوئے کچھ اصول تیار کرنے ہوں گے، کچھ اصول تلاش کرنے ہوں گے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ انہوں نے ان اصولوں کی خاطر ایک جہد مسلسل کی ہے، ایک مسلسل جد و جہد کی ہے. اب وہ اصول کیا ہے؟ اور ان اصولوں کا تحفظ کن اصولوں کے تحت کیا گیا اس کا ہم تھوڑا سا آج جائزہ لینا چاہیں گے. اور ان اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں جس کا تحفظ وہ کر رہے تھے اور ان اصولوں کا تحفظ بھی بعض قوانین کے تحت کر رہے تھے, اگر ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو کچھ واضح ہوتا ہے کہ مختلف حالات میں ہم ان کی سیرت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. سب سے بڑا اصول جس کا تحفظ چاہتے تھے وہ کیا چیز تھی؟ آیا اپنی امامت تھی اس کا تحفظ چاہتے تھے, اپنی خلافت تھی اس کا تحفظ چاہتے تھے, یا کوئی اور عنوان ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کا تحفظ پہلے مرحلے میں چاہ رہے تھے؟ تو اگر ہم میں کلمات کو بتاتے تو میں گزارش کر چکا ہوں, لہذا ابھی صرف دعوے کو عرض کروں گا, صرف ان کے دعوے کی طرف زیادہ توجہ دوں گا. تو جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں دین محمدی کا دفاع چاہتے ہیں, دین اسلام کا دفاع چاہتے ہیں. دین اسلام ایسا دین کہ جو اپنی اصالت کے اوپر باقی رہے, یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. نبی اکرم کی حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میری بات میری امت کے اندر فرقے بن جائیں گے, 72 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا, نجات پانے والا ہوگا. یہ روایت اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے اور شیعوں کے پاس بھی موجود ہے. اس روایت کے اندر نبی اکرم کا بالکل واضح مفہوم موجود ہے کہ میرے بعد قوم انحراف کا شکار ہوگی اور وہ انحراف اتنا شدید ہوگا کہ 72 فرقے ایجاد ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ 72 فرقے بھی اصول کے اعتبار سے ہیں, ورنہ 72 سے کہیں زیادہ فرقے ہم جانتے ہیں کہ بن چکے ہیں. تو یہ جو انحراف آ رہا ہے, سب سے پہلا اصول جو اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر کار فرما ہے وہ یہ کہ اسلام کو اس کی اصالت کے اوپر حفظ کیا جائے, اسلام اپنی اصلی تعلیمات کی صورت میں محفوظ ہو جائے. اب اس اسلام کو اپنی اصلی تعلیمات کی صورت میں محفوظ کرنے کی خاطر ممکن ہے کہ وہ اپنے خلافت کے دعوے سے کچھ دیر کے لیے سرپ نظر کر دیں, یعنی وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا دعوی خلافت ہے, لیکن اس دعوی خلافت کے باوجود ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت دعوی خلافت کے اظہار میں اصل اسلام کو خطرے میں پاتے ہیں. اصل اسلام کو خطرے میں پانے کی وجہ سے وہ اپنے خلافت ظاہریہ کے دعوے سے ممکن ہے اس وقت کے لیے دستبردار ہو جائیں, یعنی دستبردار میں مانا کہ خاموشی اختیار کر لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے فی الحال ہم خاموش ہوتے ہیں. یہ مرحلہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ امیر مومنین کی حیات طیبہ میں 25 سال انہوں نے صبر فرمایا, اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی, اور اس کے بعد مسلسل ائمہ علیہ السلام کے سامنے مشکل یہی پیش آتی رہی کہ وہ اصل اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں یا اپنے خلافت ظاہریہ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اصل اسلام کے تحفظ کی خاطر اس خلافت ظاہریہ سے دستبردار میں بار بار کہہ رہا ہوں, دستبردار ان معنی میں کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فی الحال خاموش ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس دعوے کے اظہار میں یا اس دعوے کے لیے اس عملی جدوجہد سے فی الحال خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ اصل اسلام محفوظ رہے. تو سب سے اہم مقصد اصل اسلام کا تحفظ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصل اسلام تو محفوظ رہے لیکن اپنا دعویٰ بھی لوگوں تک ابلاغ ہوتا رہے, اپنے دعوے کے پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے اسلام کو تو بچا لیا لیکن مذہب اہل بیت اور وہ جو فکر اہل بیت تھی وہ اس اسلام کے بچانے میں ختم ہو گئی, لوگوں کے سامنے ایک ایسا اسلام بچ گیا جس کے اندر سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام ختم ہو گیا. نہیں, یہ بھی نہیں چاہتے تھے. تو اگر کہیں پر وہ یہ دیکھتے تھے کہ اصل اسلام کو ایک ایسی منحرف صورت میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جس میں سے اہل بیت کا کردار نکل جائے, تو اس نکالنے کے کردار کے اوپر مقابلہ کرتے تھے, باقاعدہ اس کے اوپر معارضہ کیا کرتے تھے. لہذا آپ تصور کیجئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا کے اندر بیعت کے مقابلے میں اصرار کرتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا, لیکن کسی کو بد دعا نہیں دیتے کہ مثلا جو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرے وہ نابود ہو جائے. تو وہ لشکر وہیں پہ باقی رہتا ہے, لشکر نابود نہیں کیا امام علی مقام نے بد دعا دے کر. لیکن اگر کوئی آدمی یہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے, اس کو امام وہیں پر بد دعا دے دیتے ہیں اور وہ وہیں پر نابود ہو جاتا ہے. کیونکہ امام نہیں چاہتے کہ لوگوں کے ذہن میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام ہے وہ کہیں کم ہو جائے. ٹھیک ہے, بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس ظلم کے مقابلے کا طریقہ کار موجود ہے, لیکن جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو ختم کرنے کی کوشش کی وہاں پر وہ معجزے کا سہارا لیا کرتے تھے, بد دعا دی اور اس بد دعا کے ذریعے سے اس آدمی کو وہیں پر نیست و نابود کر دیا. تو ایک اصول یہ طے پایا کہ اصل اسلام کا دفاع ہوگا, اور اس اصل اسلام کے دفاع میں دوسرا جو طے پایا وہ یہ کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. تیسرا اصول, کیا وہ اس بات کو قبول کریں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو بڑھا دیا جائے؟ اصل اسلام کا دفاع چاہیں گے, اصل اسلام کے لیے جان دیں گے, مقابلہ کریں گے, اپنے مقام کا بھی دفاع چاہیں گے, یعنی یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ اہل بیت کے کردار کو مائنس کر دیں. اچھا یہ بات بھی بحث کرتا چلوں اس سے پہلے کہ تیسری بحث میں منتقل ہوں, اہل بیت اپنے کردار کو کیوں اسلام میں دفاع کرنا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کا ایک کردار ہے اسلام کے اندر, کیوں اس کردار کا دفاع کرنا چاہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے سامنے والا ہم سے یہ کہے گا, ظاہر ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے کردار کو بچائے, ہر خلیفہ چاہتا تھا اپنی خلافت کو بچائے, ہر سیاسی لیڈر چاہتا ہے اپنے سیاسی کردار کو بچائے, اہل بیت بھی چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر اپنے کردار کو بچائیں. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان کا مقصد کیا تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ اگر مقام اہل بیت اور ان کے کردار کو معاشرے سے مائنس کر دیا گیا تو پھر اسلام کا تحفظ کسی بھی مقام میں ممکن نہیں رہے گا, پھر اسلام کے مقابلے میں اسلام کے اندر جو انحرافات لا جا رہے تھے ان کا مقابلہ کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہوگا. آپ تصور کیجئے 61 ہجرا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کا مقابلہ کیا, اور وہ جو یزید کا مقابلہ تھا وہ ایک جملے میں اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ جو بہت مشہور ہے ہمارے سامنے جملہ کہ پوری دنیا نے بیعت کر لی تھی, اب یزید امام حسین سے بیعت پر کیوں اصرار کر رہا تھا جب سارا مسلمان بیعت کر چکے تھے؟ یعنی اگر آپ اس زمانے کی تاریخ دانوں سے پوچھیں تو تاریخ دان کہیں گے تین آدمی تھے جن کی بیعت کے لیے یزید نے اصرار کیا, اس کا مطلب باقی سب لوگ بیعت کر چکے تھے, باقی سب کی بیعت کا ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. امام حسین, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر, اور ان تمام میں ڈھونڈ کر یزید نے امام حسین کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا ان سے بیعت مجھے ضرور چاہیے. کیوں بیعت چاہیے؟ اہل بیت کا مقام ایسا مقام تھا کہ جب تک وہ کسی چیز کو قبول نہ کرتے لوگ اسے اسلام کے اندر شامل نہیں کرتے. تصور فرمائیے, یزید جانتا تھا کہ میں ساری دنیا سے بیعت لے لوں میرا اسلامی کردار ثابت نہیں ہوگا. کب میرا اسلامی کردار ثابت ہوگا؟ وہ جو نام نہاد کردار تھا وہ اسلامی کب ثابت ہوگا؟ جب حسین بیعت کر لیں گے. اور امام علی مقام بھی جانتے تھے. اب مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہے بھائی تقیے میں جھوٹ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ظاہر ہے تقیے میں جھوٹ بولنا صحیح ہے, تو کیوں امام علی مقام نے اپنی دانش میں سوال کرنے والا کہتا ہے تقیتن ایک جھوٹ کیوں نہیں بول لیا؟ ایک جھوٹ بول دیتے تقیتن اور کہہ دیتے ٹھیک ہے میں نے تمہاری بیعت کی اور معاملہ ختم ہو جاتا. یہاں پہ معاملہ صرف ایک تقیے کی جھوٹ کا نہیں تھا, یہاں پہ معاملہ اس بات کا تھا کہ امام علی مقام اگر بیعت کرتے تو یزید کا سارا کردار اسلامی کردار کہلاتا, کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ایک معیار اسلام کے طور پر دیکھ رہے تھے. اب وہ جو دشمن کی خواہش ہے وہ پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے حسین اسلام کا معیار ہے, اب یہ جو حسین اسلام کا معیار ہے یہ ہمارے کام آ جائے. وہ کیسے کام آئے؟ میری غلط حرکتوں کو حسین کہہ دیں یہ صحیح ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ میری حرکتیں اسلامی ہو جائیں گی. تصور کیجئے گا ظالموں کی پہلی خواہش کیا ہے. پہلی خواہش یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کردار کی تائید کر دیں. تائید کر دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ یزید کا کردار اسلامی کردار بن جائے گا. یہ پہلا فائدہ جو اٹھانا چاہتا ہے. اچھا اگر یہ فائدہ نہ ملے تو کیا چاہتا ہے؟ اگر یہ فائدہ نہ ملے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ پھر کہتا ہے میں حسین کو ختم کر دوں گا تاکہ یہ معیار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ جس کو اسلام ثابت کرنا ہو وہ اہل بیت کے دروازے پر آئے. تصور کیجئے کہ یزید نے جتنی کوشش کی تھی وہ سب دوسرے ہدف کے اوپر آ گئی تھی کہ عشر عاشور کے بعد. عشر عاشور میں اس نے امام حسین کو ختم کر لیا تھا, امام حسین کو شہید کر دیا تھا, اب بیعت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عشر عاشور تک امام نے شہادت دے کر کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. سوال یہ اب جنگ کیوں چل رہی ہے؟ اب جنگ ختم ہونی چاہیے بھائی. سوال بیعت تھا, جس آدمی سے آپ سوال بیعت کر رہے تھے وہ اب دنیا میں نہیں ہے, اب آپ جنگ کس بات کی کر رہے ہیں؟ اب وہ جنگ کس بات کی کر رہا ہے؟ دوسرے ہدف کی خاطر جنگ کر رہا ہے. پہلا ہدف تو پورا نہیں ہوا کہ حسین بیعت کرتے اور اس کا سارا کردار اسلامی ہو جاتا, اب دوسرا ہدف کیا ہے؟ اس کو یہ جو امام حسین اور اہل بیت معیار اسلام بنے ہوئے ہیں اس معیار کو ختم کر دیا جائے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسل میں اگر کوئی انحراف کرنا چاہے گا تو اسے حسین جیسے سے بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اس بات پہ توجہ فرمائیے گا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اور ان کے خاندان کے پاس یہ جو کردار تھا کہ جس کو یہ قبول کرتے تھے لوگ اسے اسلام کہتے تھے, چاہتا تھا یہ کردار ختم ہو جائے.
اگر یہ کردار ختم ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ اگلا کوئی انحراف ڈالنا چاہتا تو اسے حسین جیسے سے اپروول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ وہ چیز تھی جس کا اہل بیت دفاع کر رہے تھے, یہ وہ چیز تھی جس کا اہل بیت دفاع کر رہے تھے. یعنی اب اگر کوئی اہل بیت کے دفاع کی طرف جائے تو اہل بیت کے دفاع کے دو درجے تھے. پہلی بات, پہلے تو اس بات کا دفاع کیا جائے کہ کوئی اسلام میں انحراف ڈالنے والا آ نہ سکے, تو وہ چاہتے تھے خلافت کے اوپر کوئی قابض نہ ہو. پہلے مرحلے میں اس بات پہ دفاع کیا کہ کوئی خلافت ظاہریہ پر غاصب نہ ہو جائے. کیوں؟ غصب کرے گا تو اسلام میں انحراف ڈالے گا. اب اگر کوئی غصب کر گیا تو کوئی دوسرا کام نہ کر پائے. دوسرا کام کیا ہے؟ کہ وہ ان کے مقام کو اس طرح سے ختم کرے کہ آئندہ انحراف ڈالنے کے لیے اسے ان کے اپروول کی ضرورت نہ پڑے. انہوں نے دونوں مقام پہ دفاع کیا. پہلے مقام پہ بھی دفاع کیا کہ کوئی خلافت ظاہریہ پہ غاصب نہ ہو, اور اگر غاصب ہو گیا تو پھر دوسرے مقام پہ دفاع کیا کہ اب ہم کسی غلط انسان کو اپروول نہیں دیں گے. اپروول نہیں دیں گے تو لوگ ہمیشہ جان لیں گے کہ یہ آدمی, اس آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے جب تیسرا حربہ شروع کیا کہ انہوں نے اہل بیت کے کردار کو مخدوش کرنے کی کوشش کی روایتوں کے ذریعے سے, جعلی روایات کے, جو ہم نے چوتھے امام کے حالات کے اندر عرض کیا کہ جعلی روایت کا جو بازار چوتھے امام کے زمانے میں گرم ہوا ہوا تھا اس کی مثال کوئی نہیں مل پائے گی. کہ عبد الملک کے جیسے لوگ اور مروان بن حکم کے خاندان کے باقی لوگ سب کے سب پوری جدوجہد کر رہے تھے کہ جعلی روایات کے ذریعے سے اہل بیت کے کردار کو مخدوش کر دیا جائے, اہل بیت کے کردار کو ایک ایسے مقام پہ لے آئے کہ ان کے بعد میں آنے والے لوگ جب اسلام میں تحریف کریں تو کوئی یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ اہل بیت کا کردار کیا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں اہل بیت کے اثار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب ہمارے دفاع کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا, ہم اپنے مقام کا دفاع کریں گے. اپنے مقام کا دفاع کیسے کریں گے؟ لوگوں کو یہ ثابت کریں گے کہ نہیں, اسلام اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ وہ کام تھا جو چوتھے امام نے انجام دیا. چوتھے امام کی سیرت طیبہ کے اندر یزید کی 61 ہجرہ والی کوشش کا بھرپور مقابلہ ہوا, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ مقام باقی رہا کہ جس کی یہ تائید کریں وہ اسلام ہے اور جس کی یہ تردید کریں وہ اسلام نہیں ہوگا, وہ مقام باقی رہ گیا. تو یزید اپنے معرکے میں دونوں محاذ میں ناکام ہوا, نہ وہ بیعت لے پایا نہ وہ مقام کو ختم کر پایا, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے معرکے میں دونوں محاذ پہ کامیاب ہوئے. نہ انہوں نے بیعت کی نہ ان کے مقام کے اندر کوئی تنزل ظاہر ہوا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, اب وہ جو مقابلہ کرنے والے ہیں ظاہر وہ انتہائی ہوشیار لوگ ہیں, وہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں ہیں. یعنی یقین فرمائیے, ہم لوگ بعض اوقات تاریخ کے مطالعے میں یوں سمجھنے لگتے ہیں جیسے جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, وہ چند بے وقوف لوگ ہیں اور انہوں نے چند الٹی سی بھی حرکتیں کی ہیں. ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انتہائی شاطر لوگ ہیں, انتہائی چالاک لوگ ہیں, ایک ایک ہدف ایک ایک حرکت کو سوچ سمجھ کے انجام دیتے ہیں. ان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یزید جیسے بے وقوف ہوں گے, لیکن باقی لوگ یزید جیسے بے وقوف نہیں ہیں, انتہائی ہوشیاری کے ساتھ کام کو انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان کی ہوشیاری کی ایک دلیل دیکھیے گا. پہلے انہوں نے مقابلہ کیا اہل بیت کے ساتھ دشمنی کر کے, دشمنی کو پہنچایا کہاں تک؟ میدان کربلا تک. پھر اس دشمنی کو بازاروں میں لے کے آئے, درباروں میں لے کے آئے, اب کے کام کے اندر ناکام ہو گئے, اہل بیت کا کردار باقی رہا. 95 ہجرہ میں چوتھے امام کی شہادت ہو گئی اور امامت کے منصب کے اوپر پانچویں امام فائز ہوئے, اور پانچویں امام کا دور امامت شروع ہوا جو تقریباً 114 ہجرہ تک رہا. 114, بعض لوگوں نے 118 بھی کہا ہے, لیکن 114 کی روایت کو زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے. 114 سے چھٹے امام کی امامت کا دور شروع ہوا اور 148 ہجرہ تک رہا. 148 ہجرہ تک. اب یہ جو دور ہے اس میں مقابلے کی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اب اس دور کے اندر کوئی مقابلہ کرنے والا اہل بیت کو بظاہر قتل کی دھمکیاں دے کے مقابلہ نہیں کر رہا جیسے کہ چوتھے امام کے زمانے میں تھا. عبد الملک, حشام, سلمان, یہ سب لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تلوار کی نوک پہ رکھیں اور اپنے کام کو نکالیں. اب پانچویں چھٹے امام کے زمانے میں کم سے کم کچھ عرصے تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تلوار کی زور پر آئے اور کہے کہ اب آپ ہم آپ کو شہید کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب مقابلے کی کیفیت ایک اور ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ انہوں نے لوگوں کے اندر ایسے ڈالے جو اہل بیت کے بارے میں غلوب کریں, اور غلوب کر کے لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیں. یہ مقابلے کا نیا فیز ہے. اس سے پہلے غلوب کرنے والے لوگ تھے، امیر المومنین کے زمانے میں بھی غالی موجود تھے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور امیر المومنین کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ امیر المومنین نے ان کو سزا بھی دی اور ان کو زندہ جلایا. لیکن غلوب کی تحریک علمی درجے تک پہنچائی یہ پانچویں امام کے دور میں ہوا. پانچویں امام کے دور میں لوگ باقاعدہ ایسے آئے کہ جو غلوب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر نفوذ کر رہے تھے. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. میں دوبارہ کہوں گا، آپ اس پہ توجہ دیجئے، غلوب کیوں شروع ہوا؟ غلوب دوستوں کی طرف سے شروع نہیں ہوا ہے، غلوب دشمنوں کی طرف سے شروع ہوا ہے. کیوں دشمنوں نے غلوب شروع کیا؟ تاکہ اہل بیت کے مقام کو معاشرے کے اندر ساقط کر دیں. اب دیکھیے، مثال کے طور پر اگر لوگوں کے درمیان جو بہرحال کسی حد تک اسلام سے واقف ہیں کوئی آ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ نعوذ باللہ پانچویں امام کا مقام نبی اکرم سے بڑھ کر ہے، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اس کا اثر دو طرف سے پڑے گا. ایک تو یہ کہ جو امام کے ماننے والے ہیں وہ اپنے عقائد میں تردید کا شکار ہو جائیں گے کہ بھائی واقعی بڑھ کر ہے بھی یا نہیں ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ امام پنجم کا جو مقام لوگوں کے درمیان ہے، عام مسلمانوں کے درمیان ہے، وہ تردید کا شکار ہو جائے گا. عام مسلمان کہیں گے کہ یہ فرد نعوذ باللہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا مقام امام سے ہی بڑھ کر ہے، نبی اکرم سے ہی بڑھ کر ہے، تو خود بخود امام کا مقام کم ہوگا. تو یہ غلوب کوئی شیعوں کی بے وقوفی کا نتیجہ نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ چند سادہ شیعہ جمع ہو گئے تھے اور ان کے دماغ میں کچھ مسائل حل نہیں ہوئے تو وہ غلوب کا شکار ہو گئے. نہیں، ایک علمی تحریک چلائی دشمنوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مشکل میں مبتلا کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اس زمانے میں ایک شخص تھا مغیرہ ابن سعید اور ایک اور شخص تھا بیان ابن سمعان، یہ پانچویں امام کے اصحاب میں شمار کیے جاتے تھے اور امام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اور باہر جا کر اہل بیت کے بارے میں وہ روایتیں گھڑتے تھے کہ جن کا خود اہل بیت اطہار علیہ السلام بعد میں انکار کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ پانچویں امام سے منسوبے فرمایا، ان شیعتنا من اطاع اللہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. شیعتنا اہل الورع والاجتہاد و اہل الوفاء والامانہ و اہل الزہد والعبادہ و اصحاب الاحدى وخمسین رکعتا فی الیوم واللیلہ القائمون باللیل والصائمون بالنہار یزکون اموالہم و یحجون البیت و یجتنبون کل محرم. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو تقویٰ اور اجتہاد رکھتے ہیں، ان کے اندر وفا ہے، وہ اہل امانت ہیں، ان میں زہد ہے، ان میں عبادت ہے، دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، رات کو نماز میں قائم رہتے ہیں یعنی رات کو عبادات کیا کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے زکات دیتے ہیں، اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور ہر حرام سے بچتے ہیں. سوال یہ، اتنی طولانی روایت بول دی شیعہ کے اوپر، یہ کیوں بولی امام نے؟ وجہ کیا ہے؟ پیچھے وہ ساری تحریکیں چل رہی ہیں جو کہہ رہی تھیں کہ جو امام کا ماننے والا ہے وہ جنتی ہے، اسے کسی کام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غالیوں کا عقیدہ تھا. غالیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ محض معرفت امام جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اس زمانے میں یہ عقیدہ علمی طور پر رائج کیا گیا، اس کو پھیلا دیا گیا، اور آئمہ اطہار علیہ السلام اس کے خلاف بھی قیام کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ تحریک بھی کوئی حمایت کی تحریک نہیں تھی، یہ دشمنوں کی چلائی ہوئی تحریک تھی ان کے مقام کو معاشرے کے اندر تنزل دلانے کے لیے. یعنی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مغیرہ ابن سعید کے جو پانچویں امام کے اصحاب میں سے تھا اور اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، ایک دن آتا ہے امام کے پاس اس طرح سے کہتا ہے، ذرا اس فتنہ پرست آدمی کو دیکھیے، امام کی خدمت میں آتا ہے کہتا ہے کہ اے امام باقر، آپ علم غیب کا دعویٰ کر دیجئے، اہل عراق کو میں آپ کے لیے تیار کروں گا. آپ علم غیب کا دعویٰ کیجئے، اہل عراق کو میں آپ کے لیے تیار کروں گا. امام عالی مقام نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا، روایت میں لکھا ہے اپنے پاس سے بھگا دیا، اور محمد ابن انفیہ کے بیٹے ابو ہاشم سے کہا، اور ابو ہاشم نے بعد میں اس کی بہت مرمت لگائی، یہ روایت کے اندر موجود ہے، تو بہت زیادہ اس کی پٹائی لگائی، اتنا اس کو مارا کہ نزدیک تھا کہ مر جائے. کیوں؟ پہچان لیا تھا کہ آدمی دشمن ہے، یہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے مقام کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دفاع میں یہ مرحلہ بھی شامل تھا کہ وہ غلات کا بھی مقابلہ کریں گے اور اپنے مقام کو لوگوں کے اندر ثابت کریں گے. اب اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کا علمی دفاع ایک ایسی سطح پر کہ جس میں ایک عقل کے ذریعے سے اسلام کو ثابت کیا جا سکے. میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ایسی موجود ہیں، خود امام پنجم سے روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، امام ششم سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ کوئی چیز امام نے راوی کو دکھائی اور کہا کہ دیکھو یہ کبھی کسی کو مت بتانا سوائے اس کے جس کا دل پہلے سے امتحان کر لیا گیا ہو. آپ احسن المقال کتاب کے اندر دیکھ لیجئے، منتہی الاعمال جو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس کے اندر امام علی مقام کی روایت موجود ہے، کسی صحابی کو روایت دی، کہا اس روایت کو اپنے پاس رکھو، روایت بتا دی، واقعہ دکھا دیا، مثلا کوئی موجزہ دکھایا کہ اس کو مثلا کمرے میں لے گئے، سونا بہت زیادہ دکھا دیا، کہا یہ دیکھو یہ ہماری دسترسی کے اندر ہے، پھر اس آدمی سے کہا کہ اب اس روایت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا اور یہ روایت صرف اس کو بتانا جس کا دل پہ پہلے سے امتحان کر لیا گیا ہو. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا میرے اور آپ کے دل کا امتحان ہوا؟ میرے اور آپ کے دل کا تو امتحان نہیں ہوا، پھر مجھے اور آپ کی روایت کیسے پتہ چل گئی؟ جبکہ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ یہ روایت اس کو بتانا جس کے دل کا پہلے سے امتحان لے لیا ہو، اور کہا خبردار اس کو کسی ناحق کے ہاتھ لگنے نہیں دینا. اب سوال یہ ہے، جب آپ نے وہ روایت احسن المقال کے اندر لکھ دی جو اردو میں چھپ گئی، اردو میں چھپنے تب فارسی میں تھی یا عربی میں بھی تھی، کیا کوئی ضمانت گارنٹی ہے کہ اس روایت کو صرف وہی پڑھے گا جو ہمارے شیعوں میں سے ہوگا اور وہ جس کے دل کا پہلے سے امتحان لے لیا گیا؟ ظاہر کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ سب چیزیں پھیل گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں، یا یہ روایت جعلی روایت ہے، یہ اصل روایت صحیح روایت ہے ہی نہیں، کیونکہ امام نے اپنے راوی سے کہا تھا کہ اس کو دینا جس کا دل پہلے سے امتحان لے لیا اور یہ روایت اور جگہ پھیل گئی، یا روایت جعلی روایت ہے، یا راوی نے غلط کیا کہ اس نے سب لوگوں کو یہ اطلاع دے دی، مجھے بھی پتا چل گیا جبکہ میرے دل کا اللہ نے کوئی ایسا امتحان نہیں لیا. آپ کا میرا سب کا، وہ کتاب سب کے سامنے موجود ہے، شیعہ بھی پڑھ رہے ہیں، سنی بھی پڑھ رہے ہیں، مخالف اسلام بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں اس کو. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، یا وہ روایت جعلی روایت ہے، یا راویوں نے تقصیر کی کہ جس چیز کو چھپانا چاہیے تھا اس چیز کو لوگوں کے سامنے برملا کر دیا. اب آپ تصور فرمائیے، معمولاً ایسی روایات وہ روایتیں جس کے اندر کوئی غیر معمولی معجزہ دکھایا گیا ہے، معمولاً یہ روایت وہ روایتیں جس کے اندر کوئی غیر معمولی معجزہ دکھایا گیا ہے، اور وہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ معمولاً ایسی روایات کو نشانہ بنا کر ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھ کے مقام دیتے ہو. آپ تصور کیجئے، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا یوسف لدھیانوی کا، یوسف لدھیانوی جس کو یہیں پر مار دیا گیا تھا ایک حملے کے اندر. یوسف لدھیانوی صاحب کو کسی شیعہ جن کا نام ہم جانتے ہیں اس نے اپنے کتاب کے ابتدا میں ان کا خط بھی چھاپا ہے، ایک شیعہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک خط تحریر کیا یوسف لدھیانوی کو، اور وہ خط کافی طولانی خط ہے، 5-6 صفحے کا، اور اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارے عقائد یہ ہیں، آپ کا جو عمل ہے ہمارے خلاف جو رد عمل ہے وہ مناسب رد عمل نہیں ہے. یوسف لدھیانوی نے وہ خط اپنی کتاب کی ابتدا میں چھاپا ہے، بہت احترام کے ساتھ نام لیا ان کا اور کہا معزز و محترم فلاں یہ ہمیں خط لکھا، ہم اس خط کے جواب میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں. 350-350 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی، اور اس 350-350 صفحے کی کتاب میں جب وہ امامت کے چیپٹر پر پہنچا تو ساری ایسی احادیث نکال کر رکھی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے اماموں کو انبیاء کے مقام سے بھی بڑا بناتے ہیں. اب دیکھیے، ابھی آپ نے روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی نا کہ مغیرہ ابن سعید نے آ کر امام سے کہا آپ علم غیب کا دعویٰ کیجئے، عراق کے لوگوں کو میں آپ کے لیے تیار کروں گا. اس کتاب کے اندر مثلا کوٹیشن دی ہوئی ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کے لیے غیب کے علم کے قائل ہیں، غیب کے علم کے قائل ہیں، اور ایسی 2-4 حدیثیں دی ہوئی ہیں جس میں کسی ماننے والے نے یہ کہا کہ علم غیب ہمارے ائمہ کے پاس تھا اور قرآن کریم، پھر مثلا یوسف لدھیانوی کہتا ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس تھا، اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب ان کے ائمہ کے پاس بھی تھا. اور یہی وہ دعویٰ ہے جس کو غلاب نے جب ائمہ کے سامنے کیا تو انہوں نے اسے باہر نکلوا دیا اور مار بھی لگوائی کہ یہ ہمارے بارے میں ایسے دعویٰ کر رہا ہے جو ہماری شخصیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. میں سمجھ رہا ہوں یہ ہماری بنیادی مشکل ہے کہ وہ چیزیں جو یا تو اسرار تھیں ہر ایک کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے تھی وہ ہر ایک کے ہاتھ لگ گئی، یا اثرن گڑ لی گئی، کچھ چیزیں گڑ لی گئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے نتیجے میں اب جو مخالفین اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں ان پوائنٹس کو سامنے لا لا کر اہل بیت کے سامنے اپنے لیے محاذرائی کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایک مقابلہ تیار کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو دفاع تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ اس طرح کئی کئی محاذ کے اوپر چل رہا تھا کہ کبھی ایک محاذ ہوتا جس میں وہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، جس میں دشمنوں کا تلوار سے مقابلہ کر رہے تھے، پھر وہ محاذ تھا جہاں پر وہ اپنی حیثیت کا دفاع کر رہے تھے، پھر وہ محاذ تھا جہاں غلوب کے سامنے مقابلہ کر رہے تھے، ایک محاذ وہ تھا جہاں وہ اسلام کے خلاف ہونے والے نظریاتی حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک محاذ یہ بھی تھا اسلام کے خلاف نظریاتی حملہ ہو رہا ہے، اب ان نظریاتی حملوں کا وہ مقابلہ کیا کرتے تھے. اچھا ہم لوگوں کے سامنے جب ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم تو رد عمل دکھاتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں یہ حملہ اسلام پر ہے شیعہ پہ نہیں ہے تو ہمیں بیچ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں معلوم کیوں ہمارے ذہن میں یہ فکر آئی. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر اس حملے کے سامنے آ جایا کرتے تھے جو اسلام پر ہو رہا تھا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک چھوٹی سی بلکہ واقعہ کیا، علامہ نقن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دفعہ کہیں یوم حسین ہو رہا تھا اور اس یوم حسین میں مسلمانوں کو اور نان مسلم کو سب کو جمع کیا گیا، اس میں یہودی بھی، اس میں عیسائی بھی آئے، ہندو بھی آئے اور سب لوگ وہاں پر، سکھ بھی آئے اس کے اندر، اور انہوں نے یوم حسین منایا. اب وہ یوم حسین میں منانے میں سب لوگوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کی، کس میں؟ اس میں کسی قصیدہ پڑھنے والے نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب کی بھی قصیدہ پڑھا، اصحاب کے لیے بھی قصیدہ پڑھا، بات صحیح ہے، اصحاب جو ہے محترم تھے جو امام حسین کے اصحاب تھے. اسی دوران کوئی ہندو اسٹیج پر گیا، اس نے یہ، اچھا کسی نے ظالموں کے خلاف بھی ایک پڑھا کہ بھائی جو ظالم تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور امام کو شہید کر رہے تھے، یہ بات بھی صحیح ہے بھائی، ظالموں کے خلاف ایک قصیدہ پڑھ دے، ظالموں کے خلاف ان کی مذمت میں پڑھا اس نے، یہ بات بھی صحیح. اب جناب اس سے فائدہ اٹھا لیا، ایک ہندو گیا اسٹیج پر، اس نے اپنی تقریر امام حسین کی شان میں کی اور اس نے کہا مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، قاتلین امام حسین میں کوئی ہندو نہیں تھا، تم سب مسلمان تھے. لو بھائی مارکا ہی خراب ہو گیا. اب کیا ہے، سارے شیعہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ اس نے بہت اچھی بات کہی، قاتلین امام حسین میں کوئی ہندو نہیں تھا. اب وہ جو سکھ آیا اس نے بھی یہی کہا، ہاں قاتلین امام حسین میں کوئی سکھ نہیں تھا. وہ عیسائی آیا اس نے بھی یہی کہا، قاتلین امام حسین میں کوئی عیسائی نہیں تھا. اور سب نیچے خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ ہاں یار صحیح کہہ رہے ہیں، قاتلین امام حسین میں کوئی ہندو نہیں تھا، سکھ نہیں تھا، یہ سب ہمارے دوست ہیں. اچھا یہ تو دوست ہیں، جو نماز پڑھ رہے تھے وہ دشمن ہیں سارے، کیوں؟ انہوں نے قتل کیا. اب یہ ہماری سادگی ہے، اہل بیت ایسے ایسا نہیں ہونے دیتے، ہوتے تو کچھ اور کرتے. اب لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے مثلا علامہ نقن صاحب اہل علم تھے، اہل فضل تھے، وہ جان رہے کہ یہ کیا بیوقوفی ہم کر رہے ہیں. ایسا ضروری ہو سکتا ہے کہ مثلا ہم کہیں کہ قاتلین امام حسین میں کوئی ہندو نہیں تھا، سکھ نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، یہ سارے اچھے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں، وہ گئے ممبر کے اوپر، انہوں نے کہا ہاں بہت اچھی بات کہ قاتلین امام حسین میں کوئی ہندو نہیں تھا، قاتلین امام حسین میں کوئی سکھ نہیں تھا، قاتلین امام حسین میں کوئی عیسائی نہیں تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ اصحاب امام حسین میں کوئی سکھ تھا؟ اصحاب امام حسین میں کوئی ہندو تھا؟ اصحاب امام حسین میں کوئی عیسائی تھا؟ تو اصحاب بھی تو وہی تھے جو مسلمان تھے، تو اس طرف کو کیوں لے رہے ہو کہ قاتلین امام حسین میں کوئی ہندو نہیں تھا؟ یہ بتاؤ اصحاب امام حسین میں کون لوگ تھے؟ اصحاب امام حسین میں بھی اسلام کے لوگ تھے، مسلمان تھے. ہاں اب ہمارے لیے فخر ہے کہ اصحاب امام حسین میں سارے مسلمان تھے، وہاں پر کوئی ہندو نہیں تھا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں، کیا چیز پیش کی جا رہی ہے. ایک ایک عمل کو اگر ہم اتنی باریکی سے لے کے آئیں تب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس جوہد مسلسل میں ساتھ دیں گے. جو بات ہم آج ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک ایک موقع پر کئی کئی محاذ پہ لڑ رہے تھے، لہذا محاذ اتنا واضح نہیں تھا. مثال کے طور پر اتنا واضح ہوتا جیسے ایک جنگ کے اندر ہوتا ہے کہ ایک فوج یہاں کھڑی، دوسری فوج یہاں کھڑی ہے، اس فوج نے اس پہ حملہ کرنا ہے، پیچھے جانا ہے، اس فوج نے یہاں حملہ کرنا ہے، یہاں آنا ہے. جنگ ایسی جنگ نہیں تھی، جنگ کئی ابعاد پر مشتمل ایک پیچیدہ جنگ تھی جس میں ایک خط مستقیم تھا جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام دفاع کر رہے تھے. اب یہ خط مستقیم سے میرے ذہن میں ایک جملہ اور آ گیا، پھر میں یہاں پہ ختم کروں گا. آج ہم نے سوچا صرف 40 منٹ کے اوپر بات کریں گے. اب یہ صراط مستقیم جس کا اہل بیت اطہار علیہ السلام دفاع کر رہے تھے، یہ کیا چیز تھی؟ ایک بڑی خوبصورت تعبیر کسی نے کہی کہ صراط مستقیم کو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ باریک ہے. آپ کسی سے پوچھے پل صراط کیا ہے تو کہتے ہیں پل صراط تلوار سے زیادہ باریک، اور مثلا کہتے ہیں کس سے زیادہ باریک ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پل پر سے جو گزر کے جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، صحیح ہے؟ کہتے ہیں جو اس پل پہ سے جائے گا، میں کہوں گا ہاں یہی وہ خط تھا جس کو اہل بیت نے دفاع کیا. اہل بیت جس خط کا دفاع کر رہے تھے، جس فکر کا دفاع کر رہے تھے، وہ بھی بال سے زیادہ باریک تھی اور وہ بھی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تھی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اگر خدا نہ کرے قیامت کے دن ایسا کوئی پولیس حرات لگا دیا گیا تو سارے ناٹے اور کرتب دکھانے والے گزر جائیں گے اور سارے مومنین اور زہاد بےچارے نعوذ باللہ تعالیٰ اس پل سے نیچے گر جائیں گے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ معلوم واقعا کوئی پتہ چلا کہ ایک بال لگا ہوا ہے اور وہ اتنا تیز ہے کہ پاؤں رکھا تو پاؤں کٹ گیا اور سر ناٹے جو ہیں وہ چلے گئے سارے سرکس کرنے والے. ایسا نعوذ باللہ, ہم کیوں دین کو اپنے مسخرہ بنائیں؟ دین کو ایسی تھوڑی ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ اتنا باریک ہے کہ آپ کو حق اور باطل میں تمیز دینا آسان کام نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام جس خط کے اوپر چل رہے تھے اور جس خط کا دفاع کر رہے تھے, کسی کے لیے اس کو تشخیص دینا اپنی زندگی کے اندر, وہ یہ کہے کہ میں بھی بالکل اسی راستے پر چلوں گا جو اہل بیت کا راستہ تھا, یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے اندر لوگوں نے ملاوٹیں بہت زیادہ کی ہوئی ہیں, تو اس کو پہچاننا اتنا ہی سخت ہے جیسے بال سے زیادہ باریک ہو, اور اس کو پہچاننا سخت کام ہوتا ہے. اب وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, کیا مطلب؟ یعنی یہ ایک ایسی لائن ہے جس کے اوپر جب آپ چلیں گے تو آپ کو یقیناً زخم آئے گا. جب آپ اس کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً آپ کو نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے, یقیناً آپ کو ضربات دشمنوں کی برداشت کرنی پڑیں گی. یہ وہ پل صراط ہے. اب اگر یوں تصور کیجئے تو پل صراط یہی زندگی ہے, یہی زندگی پل صراط ہے جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. مثلا میرے اور آپ کا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے زمانی فاصلہ 1200 سال کا ہے. اس 1200 سال میں دشمنوں نے ہر قسم کی جد و جہد کی کہ ان کی فکر کو خراب کر دیں, ہر قسم کی فکر کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. کبھی غلوف آ گیا, کبھی تقصیر آ گئی, کبھی اہل بیت کے مقام کو ادھر سے ادھر لے گئے, کبھی جعلی امامت کے دعوے کروا دیے, کبھی امامت کے راستے میں اور روڑے اٹکا دیے. 1250 سال کے بعد میں یہ پہچان لوں کہ وہ لائن کون سی ہے جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام دفاع کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے تقاضے آج کیا ہیں. یہ پل صراط, یہ پل واقعی بال سے زیادہ باریک ہو جائے گا. یہ آسان کام نہیں ہوگا کہ میں 1200 سال کے بعد آج بے عین ہی جان لوں کہ وہ باریک راستہ کون سا راستہ ہے جس کا اہل بیت دفاع کر رہے تھے, جس میں نہ غلوب آئے, نہ تقصیر آئے, نہ کوئی انحراف آئے. اور پھر جب میں اس کے اوپر چلنے کی کوشش کروں گا تو پھر ایک دوسری مشکل سامنے آئے گی کہ اس راستے میں مجھے ضربات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہ چیز تھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے میں جگہ جگہ موجود تھی. یعنی ہم جس دورے کی بات کر رہے ہیں 95 ہجرا سے لے کر 148 ہجرا تک, اس دور کے اندر یہ چیز سخت ترین مقام کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے. اہل بیت نے اپنی شخصیت کا دفاع کیا, اپنے آپ کو محفوظ کیا, اور اس محفوظ کرنے کے بعد میں عرض کروں گا کہ وہ مقام شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے افکار کی نشر و ترویج کو آغاز کر دیا. 5 امام کا دور امامت کے جو 95 ہجرا سے شروع ہوا اور 114 ہجرا تک گیا, یعنی تقریباً 19 سال, اس کے اندر 5 امام نے اس کام کو انجام دیا کہ کسی حد تک افکار لوگوں کے اندر منتقل ہوئے. اور اس کے بعد 114 سے لے کر 148 ہجرا تک جو 6 امام کی حیات طیبہ کا دور ہے, وہ دور ہے کہ جہاں انہوں نے اور زیادہ جد و جہد کی, یہاں تک کہ اس پورے مکتب کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر سے منسوخ کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ ہمارا جو کام اگلے 3 سیشنز میں ہوگا, اس میں پہلے سیشن میں ہم 5 امام کی علمی زندگی کا جائزہ لیں گے, دوسرے سیشن میں 6 امام کی علمی زندگی کا جائزہ لیں گے, اور جو تیسرا آخری سیشن ہوگا اس میں ان کی سیاسی جد و جہد کا جائزہ لیں گے کہ سیاسی طور پر انہوں نے ان کاموں کو کس طریقے سے انجام دیا. سیاسی لحاظ سے یہ 50 سال اہم ترین 50 سال ثابت ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے کہ اسی 50 سال کے اندر 132 ہجرا میں, یعنی 6 امام کی دور امامت کے اندر بنی عباس حکومت پر آ گئے بنی امیہ سے نکل کر. اور ظاہر ایک اہم موضوع ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ لوگ بنی امیہ کو پہچان چکے تھے, پھر حکومت اور وہ خلافت ظاہریہ اہل بیت کو کیوں نہیں ملی, اور کیوں ایسا ہوا کہ لوگ پھر دھوکہ کھا گئے اور بنی عباس سے خلافت ظاہریہ بجائے یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف آتی, جن کے نعرے کے اوپر بنی عباس نے شہرت حاصل کی تھی, کیوں وہ خلافت اہل بیت کی بجائے بنی عباس کی طرف منتقل ہو گئی. اور سوال یہ کہ جب وہ خلافت بنی عباس کی طرف منتقل ہو گئی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی, کیوں وہ میدان میں نہیں آئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ ہمارے نام پر حکومت حاصل کر رہے ہیں لیکن تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. ان امور کا ہم انشاءاللہ اگلے 3 سیشنز کے اندر جائزہ لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
یہ ایک کتاب یہاں موجود ہے، اس کتاب کا ہم تعارف کروانا چاہتے ہیں، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر سیشن میں کوئی ایک آدھ کتاب ضرور تعارف ہو جائے. اس کتاب کا نام ہے آئمہ معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیقی جائزہ. آئمہ معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیقی جائزہ. استاد عادل ادیب اس کتاب کے مصنف ہیں، عرب مصنف ہیں، یہ عرب رائٹر ہیں. یہ کتاب پہلے عربی میں چھپی تھی، عربی کے بعد یہ کتاب فارسی میں چھپی تھی اور ایک عرصے تک فارسی میں کافی مشہور رہی اور اردو میں اس کی ضرورت احساس ہوتی رہی. تقریباً 2 سال پہلے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ اردو میں ترجمہ ہو کر، جی ہاں تقریباً 2 سال پہلے اردو میں ترجمہ ہو کر یہ بازار میں دستیاب ہوئی. دارالثقافہ اسلامیہ نے اس کو چھاپا ہے، یہ بازار کے اندر موجود ہے. اس میں تمام 12 ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیا گیا ہے. ظاہر ہے 4th اور 5th امام کی حیات طیبہ کے اوپر بھی اس میں صفحات موجود ہیں، تقریباً 263 سے لے کر 301، یعنی تقریباً 40 صفحات 5th اور 6th امام کی سیاسی زندگی کے اوپر اس کتاب میں موجود ہیں. ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ اس سوال کو درود بھیجنے کے بعد بیان فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مقابلہ اپنے دشمنوں سے کر رہے تھے جو ظاہری میں بھی دشمن تھے، باطن میں بھی دشمن تھے اور کھل کے سامنے تھے، اور ایک مقابلہ ان دوست نما لوگوں سے کر رہے تھے جو باطن میں دشمن تھے، مثلا غلوب کرنے والے لوگ، ان سے بھی اہل بیت مقابلہ کر رہے تھے. اب اسی مقابلے کو ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ایسی باتیں کہیں گے جو شاید اسی مرحلے میں چلی جائیں جو وہاں پر غلوب کہلا رہی تھیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کا مقابلہ کر رہے تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم جب ان لوگوں کے مقابلے کی طرف آتے ہیں تو 2 راستے پاتے ہیں لوگوں کی سیرت میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کھل کر فوری مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے خاموش رہیں، اپنے دوست احباب کو بتا دیں لیکن کھل کر ان کا مقابلہ نہ کریں. اور کچھ لوگ کھل کے مقابلہ کرتے ہیں اور کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غلط لوگ ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو معاشرے میں دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ظاہر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی دشمنی میں سارے فہرست ہو جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے کہ ہم کوئی اصول قاطعیت کے ساتھ ایسے نہیں بنا سکتے کہ ہم یہ کہیں یا کھل کے آنا ہے یا آہستہ آہستہ آنا ہے. نہیں، حالات پہ منحصر ہے، واقعات کے اوپر منحصر ہے. سب سے اہم یہ جس چیز میں تاثیر کا امکان زیادہ ہو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ کام انجام پا رہا ہے، کام غلط کام ہے، لیکن اگر اچانک بولنے کی کوشش کی تو یہ اپنے غلط کام کو اور جرات کے ساتھ انجام دیں گے. بہتر یہ ہے کہ فی الحال کچھ لوگوں کو سمجھایا جائے، زمینہ فراہم کر لیا جائے اور پھر سب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے کہ معمولاً ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جب وہ غلط کام کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے جا کے کہیں تم سب غلط کر رہے ہو، تم سب جہنمی ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ ان کے دگنے لوگ وہی کام کر رہے ہوں گے اور آپ کو چڑھا چڑھا کے کہیں گے کہ ہم تو جہنم میں جانا چاہ ہی رہے ہیں، اب آپ جو بولنا ہے بولتے رہیے. یہ عمل کا طریقہ کار نہیں ہوگا. ممکن ہے ان لوگوں کے مقابلے میں عمل کا طریقہ کار یہ ہو کہ آپ وہاں نہ پہنچیں، مثال کے طور پر اپنی نارضایتی کا اظہار کیجئے، ان میں سے کچھ معقول لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کیجئے کہ بھائی جو کام ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا، معقول لوگوں کو سمجھائیے تاکہ نامعقولوں کو وہ لوگ سمجھائیں، اور اس طریقے سے ایک صحیح عمل کو معاشرے کے اندر رائج کیا جا سکے. تو آنے والے انحراف کے مقابلے کرنے کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر یعنی قاطعیت کے ساتھ جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم قانون نہیں بنا پائیں گے. مثال کے طور پر اسلام نے شراب کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کیا، بہت تدریجی مقابلہ کیا، لیکن آج اگر کوئی شراب خانہ کھولے، نعوذ باللہ تعالی، مسلمان آدمی بازار میں کھڑے ہو کے شراب بیچنا شروع کرے، میں تدریجی مقابلہ کروں یا یک طرفہ مقابلہ کروں؟
اب میں نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ قرآن نے اس زمانے میں شراب کا تدریجی مقابلہ کیا تھا، تین تین مرحلے میں کیا تھا، پہلے یہ کہا شراب کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، پھر یہ کہا نماز پڑھتے وقت شراب نہ، تو اب میں بھی اس سے جا کے کہوں کہ دیکھو بھائی جو تم شراب بیچ رہے ہو اس کا فائدہ بہت کم ہے اس کا نقصان زیادہ ہے، پھر کل جا کے اس سے کہوں دیکھو تم بیچ رہے ہو بیچ لو لیکن نماز پڑھتے وقت شراب نہیں پینا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حالات مختلف ہو گئے، طریقہ کار مختلف ہو جائیں گے، ابھی نوعیت مختلف ہے، پہلے قانون آنا تھا تدریجی آ گیا، اب تو قانون آ چکا لوگ قبول کر چکے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ایک آدمی انحراف پھیلانا شروع کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ انحراف نہ پھیلائے، اب ایک انحراف ہے جو پھیل چکا ہے اس کا مقابلہ کرنے میں اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کہا یہ سب غلط ہے سب غلط ہے، اگلا نتیجہ یہ ہوگا کل آپ کی آواز سننے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہوگا، وہاں یہ طریقہ کار ممکن ہے کہ آپ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر نافذ ہوئیے، عقل مندوں کو اپنے ساتھ ملائیے تاکہ وہ کم عقل لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو ہم کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا پائیں گے کہ اکٹھا کیا جائے یا تدریجن کیا جائے، جس میں تاثیر کا امکان زیادہ ہو اس کام کو انجام دیا جائے۔ آج روز ولادت گزرا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا، اس مناسبت سے میں شروع میں عرض کرنا چاہ رہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، اب آخر میں پہنچ گئے، بس میں چاہوں گا کہ ایک ہدیہ تبریک امام زمانہ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد، دو جملات میں اگر فرق خلاصہ کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ شخصیت اہل بیت اطہار علیہ السلام یا ان سے متصل لوگوں کی شخصیت کو سمجھنا چاہیں تو بہترین کام آپ یہ کیجئے کہ اپنی طرف سے فضیلتیں اہل بیت کی شخصیتوں میں مت ڈالیے، بلکہ ان فضیلتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے جو اہل بیت نے ایک دوسرے کے لیے بیان کی ہیں، یہ راستہ زیادہ معقول راستہ ہے ان کی شخصیتوں کو پہچاننے کے لیے، لہٰذا اگر آپ کو امیر المومنین کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو آپ یہ مت سوچیے مجھے اس میں اچھا کیا نظر آ رہا ہے اور پھر آپ کہیے یہی سب سے اچھا ہے، نہیں ممکن ہے آپ غلطی کر جائیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو وہ در حقیقت اتنا اچھا نہ ہو معاملہ، اس سے اچھی چیزیں موجود ہوں، تو آپ اپنی بصیرت پر اس معاملے میں اکتفا مت کریں۔ اب مثال کے طور پر جب ہم مولا کی شخصیت کو دیکھتے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو لوگوں نے دو چیزیں تلاش کی مولا کی شخصیت کے اندر، ایک تو یہ تلاش کیا کہ شمشیر زنی کے ماہر تھے، بہت بڑے جری تھے، بہت بہادر تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی دلیل عرض کروں گا ابھی، دوسرا ہم نے یہ کہا کہ بہت اہل جلال تھے، جلال بہت زیادہ تھا، غصہ بہت زیادہ تھا، اب ہم نے تمام فضیلتیں ان دو کے اوپر جمع کر دی کہ شمشیر بہت چلاتے تھے، شمشیر زنی کے ماہر تھے اور بجا ہے بالکل، بہت ماہر تھے، سب سے بڑی ان کی مہارت کی دلیل یہ ہے کہ پورا لشکر امام حسین کا ختم ہو چکا تھا، تنہے تنہا نہر فرات تک پہنچ گئے، دیکھیے مہارت شمشیر کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ تمام مقاتل نے کہا کہ مولا شمشیر چلاتے ہوئے تنہے تنہا نہر فرات تک پہنچ گئے، کوئی ایک آدمی دوسرے لشکر کا اتنا جری مقابلہ نہیں کر پائے گا، اتنا کڑا مقابلہ نہیں کر پائے گا کہ سارا لشکر نہر کو روک رہا تھا اور یہ تنہا تھے، ان کے پیچھے کوئی تیر چلانے والا بھی نہیں تھا کہ مثلا یہ کہیں کہ بھئی تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی تو مولا کے لیے راستہ بن گیا، نہیں کوئی پیچھے سے تیر چلانے والا بھی نہیں تھا، کوئی پیچھے سے دفاع کرنے والا نہیں تھا، تنہے تنہا شمشیر چلاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے، تو شمشیر چلانے میں جری تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے آیا یہ وہ سب سے بڑی صفت ہے جو مولا کی شخصیت میں ہے؟ ہم نے کہا جلال دوسری صفت ہے، سوال یہ آیا یہ سب سے بڑی صفت ہے؟ اگر ہمیں صفت کو ڈھونڈنا ہے تو جا کر اس زیارت کو ڈھونڈیے جو مولا کے نام سے منسوب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی ہے، اس زیارت کے اندر ڈھونڈیں کہ ان کی سب سے بڑی اوصاف کیا بیان کی گئی ہیں، تو اگر آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں تو دو تین اوصاف آپ کو سب سے زیادہ بڑی اوصاف نظر آئیں گی، مثلاً آپ بار بار دیکھیں گے کہ اپنے بھائی کے لیے وفادار تھے، اوفل جزا، خدا ان کو بہترین جزا دے، کیوں؟ انہوں نے اوفا بے بیعت ہی، اپنی بیعت پر وفا کی، اپنی بیعت پر وفا کی، اپنی بیعت پر وفا کی، کیا مطلب؟ وفاداری سب سے بڑا عنصر ہے شخصیت مولا عباس علمدار علیہ السلام کے اندر، پر جلال یا شمشیر زنی نہیں ذکر ہوئی وہاں پر، وہاں پر ذکر ہوا ہے وفاداری ان کی سب سے بڑی صفت ہے، اور میں اس وفاداری کو بہت زیادہ دور تک ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، نہ ذکر مصائب مطلوب ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ وفاداری کا انہوں نے آغاز اس طرح سے کیا کہ جب شمر نے امان نامہ بھیجا تو اس امان نامے کو اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے ٹھکرا دیا، کہا کہ نہیں ہم اپنے بھائی کی بیعت، اپنے مولا کی بیعت سے باہر نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد اس وفا کو اتنا بڑھایا کہ جب پانی پینے کے لیے پانی لینے کے لیے نہر فرات تک پہنچ گئے تو چلوں میں پانی لے کر وفا ثابت کی اور پھر بھی پانی نہیں پیا، یہ وفا کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا. اب آپ تصور کیجئے، پانی پینا ہر انسان کا ایک ایسا حق ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے، اور اس موقع پر جب وہ نہر فرات پر پہنچ گئے تھے اور چلو میں پانی تھا، اگر پانی پی لیتے تو بیعت کی مخالفت نہیں تھی، یہ بیعت کی مخالفت تھوڑی تھی اگر پانی پی لیتے، لیکن انہوں نے بیعت کو، بیعت کی وفاداری کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا، وہ یہ کہ اس موقع پر بھی پانی نہیں پیا اور کہا کہ چونکہ میرا بھائی پیاسا ہے میں پانی نہیں پیوں گا. تو یہ اوفا بے بیعت ہی، اپنی بیعت میں وفا کی، یہ بیعت میں وفا. اس کے بعد ایک اور بس وہاں پر لکھی ہے، بزلا موہجتہ غایت الجہود، انہوں نے اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیا، اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیا. اب آپ اس جملے پہ اگر تصور فرمائیے تو پھر آپ بڑی عجیب باریکیاں دیکھیں گے. اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ لڑنے والے سے امام نے اصرار کیا کہ تم نہ لڑو، صبح سے لے کر شام تک میرے خیال میں جس کے دل میں سب سے زیادہ آرزو رہی ہوگی کہ سب سے پہلے میں میدان میں چلا جاؤں وہ مولا عباس ہوں گے، کہ بار بار سوچتے ہوں گے کہ اب تو امام مجھے جانے دیں گے، اب تو جانے دیں گے، اور جب سب ختم ہو گئے تو پہنچ کر کہا کہ مولا اب تو مجھے جانے دیجئے، اب کوئی باقی نہیں رہا ہے. تو یہ بدلا موجود ہو، اپنی تمام کوششوں کو صرف کر دیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، کہا مولا نے مجھے علم دیا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو علم برداری کون کرے گا. اپنی کوششوں کو صرف کیا اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، یہاں تک کہ جب مولا نے اجازت دی کہ جاؤ لڑو، اب کیا ہدف دیا؟ کہا کہ بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو. اپنی کوششوں کو صرف کیا، شمشیر دنی اس پائے کی کہ نہر فرات تک پہنچ گئے، اپنی کوششوں کو صرف کر کے نہر فرات تک پہنچ گئے، نہر فرات سے پانی لیا. اب کوشش کیا ساری صرف کر رہے تھے؟ کسی طرح پانی خیمے تک پہنچا دیں. ساری کوشش صرف کر رہے تھے پانی خیمے تک پہنچا دیں. اچھا کوششیں صرف کرنے میں کہاں تک گئے؟ شمشیر دن تھے، ایک ہاتھ سے مشکیزہ کو تھام رہے تھے، علم کو تھام رہے تھے، اور دوسرے ہاتھ سے شمشیر چلا رہے تھے. سیدھا ہاتھ قطع ہوا، کہا میری کوششوں کا دائرہ محدود نہیں ہوا ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ سیدھا ہاتھ تو قلم ہو گیا تھا، اب کوشش کرنے کا چندان مورد باقی نہیں رہا تھا، کہیں میری کوششوں کا دائرہ ابھی چل رہا ہے، تو الٹے ہاتھ میں مشکیزہ کو تھام لیا اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مشکیزہ لے کر چلے. اس کو ہم کہیں گے اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیا. نہیں، یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوا. جب دوسرا ہاتھ بھی منقطع ہو گیا تو اس کے بعد علم شہید ہوا اور انہوں نے مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں لے لیا. کیوں؟ اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا رہے ہیں، اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا ہے. مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور جو بھی تیر آ رہا تھا وہ مولا عباس اپنے پہلوؤں پر لے رہے تھے. کوئی ممکن ہے یہ کہتا کہ دو شانے قطع ہونے کے بعد اب کوشش کرنے کا مورد نہیں رہا تھا، لیکن عباس کے نتیجے میں، عباس کے ذہن میں ابھی بھی مورد ہے، کہا میں اپنی کوشش پوری کروں گا اور میں پانی کو پہنچا کے چھوڑوں گا. یہاں تک کہ جب وہ پانی ختم ہوا، اس کے بعد جو مولا کی کوشش تھی وہ یہ کہ کیا ممکن ہے کٹے ہوئے شانوں سے دوبارہ نہر پر پہنچ کے پھر پانی لے آؤں؟ یہ مولا کی وسعت کوشش ہے، یہ کوشش کی وسعت ہے کہ دو شانے قلم ہونے کے بعد بھی کوشش کو ختم نہیں کیا اور کہا میں کوشش کو جاری رکھوں گا. یہ ہے بزلا موہجتہ غایت الجہود. جتنی کوشش کر سکتے تھے، جو انتہائی کوشش ایک انسان کے لیے ممکن تھی، اس انتہائی کوشش کو حضرت عباس نے انجام کر کے دکھایا. اور وہ زیارت اس قابل ہے کہ آپ ایک ایک لفظ پڑھتے جائیے اور اس کے معنی معنی کے اوپر غور کرتے جائیے تو آپ کو مولا کی شخصیت کے صحیح پہلو نظر آئیں گے. پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار اسلام کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند و سرفراز فرما. ہمیں اسلام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ایک دفعہ پھر ایک سورہ فاتحہ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم کے لیے اور وہ جو افراد ان کے ساتھ شہید ہوئے اور تمام شہداء اسلام کے لیے، کہ جو ہمارے افراد بھی یہاں پر کراچی میں اتنے شہید ہوتے رہے، تمام شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.